بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارك على اجمعين، ثم الصلاة والسلام على نبينا طبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولا اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على ادائهم اجمعين من يومنا هذا الى قيام يوم الدين. وقال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. بسم الله الرحمن الرحيم، ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض نجعلهم ائمه ونجعلهم الوارثين. بسم الله الرحمن الرحيم، به نستعين وهو خير الناصر المؤمن. اللهم عجل لوليك الفرج والعافيه والنصر. دوستو، 50 سالہ کتاب کا عنوان ہے اور ہمارے موضوع کا عنوان بھی یہی. ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے؟ رہبر معظم جب مقدماتی بات کرتے ہیں کتاب کے مؤلف، جیسا کہ یہاں جوان نے کہا کہ خود رہبر معظم نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ خود رہبر معظم اس موضوع پر یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اہل بیت علیہم السلام کی شخصیت کو، مراد کیا ہے 250 سالہ انسان سے، تو پتہ چلا کہ سن 1100 ہجری سے لے کر اور 260 ہجری تک، یہ ہیں وہ 250 سال. 1100 ہجری سے جب مولا کائنات کے خاموشی کے سال شروع ہوتے ہیں اور جب غیبت ہوتی ہے 260 ہجری، یہ ہیں 250 سال. رہبر معظم فرماتے ہیں کہ اگر ہم شخصیات میں ان 250 سالوں کی کوششوں کو اہل بیت علیہ السلام کی شخصیت میں یا شخصیات کے درمیان حصے کر کے دیکھیں گے، حصے کر کے دیکھیں گے، تو ایک بہت بڑا کام کے جو بشریت کے ذمے لگا ہے اور جس کی قیادت اور رہبریت اہل بیت علیہم السلام کے پاس ہے، کہا کہ مقطعی دیکھنا، جزئی دیکھنا، حصوں حصوں میں دیکھنا، کہا آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. آپ کو ان 250 سال اور اہل بیت علیہم السلام، یعنی ہمارے پاس جو یہ 12 امام ہیں، آپ کو انہیں، ان کی کوششوں کو ایک انسان کی حیثیت سے، ایک ہی شخصیت کی حیثیت سے کہ جس نے 250 سال گزارے، آپ کو اس طرح سے ان سالوں کو دیکھنا ہوگا، ان اہل بیت علیہم السلام کی شخصیت کو دیکھنا ہوگا. پہلی بات. دوسری بات، یہ کتاب تمام اہل بیت علیہم السلام کے جتنے بھی ابعاد ہیں یا جتنے بھی ان کے زندگی کے کام اور حصے ہیں، یہ سب پر دعویٰ بھی نہیں کیا رہبر معظم نے. کہا کہ ہم نے صرف ایک پہلو لیا ہے، ہم تمام پہلوؤں پہ بات نہیں کر رہے، اور نہ اتنی چھوٹی سی کتاب میں تمام پہلوؤں پہ بات ہو سکتی ہے. کہا ہم صرف ایک جہت سے دیکھ رہے ہیں اور وہ سیاسی کوشش ہے اہل بیت علیہم السلام کی. دو باتیں ہو گئیں، ایک 250 سال پر شخصیت محیط، آپ کو ایک ہی انسان کی حیثیت سے اگر نگاہ ڈالیں، دوسرا کہا کہ ہم اس کے سیاسی پہلو کی طرف، رہبر کہہ رہے ہیں اور آپ کو بھی، اور میری باتیں آج کچھ زیادہ ہی سیاسی ہوں گی، پہلے ہی موضوع سیاسی، میں ہر موضوع میں سیاست لے آتا ہوں لیکن آج اسپیشلی سیاست پہ ہی، کیونکہ اس کتاب میں کہہ دیا کہ ہم ائمہ کی سیاسی شخصیت کے اوپر بات کریں گے، دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات، موضوع کتاب ہے لیکن ہم تمام اہل بیت، جبکہ رہبر معظم نے الحمدللہ بہت خوبصورت، بہت اچھے واقعات کے ذریعے سے ہر معصوم کے زمانے کو اور اس خطرناک زمانے میں اپنی کوششوں کو بہت خوبصورت انداز میں رہبر نے بیان فرمایا ہے، لیکن ہم یہاں خلاصہ بھی کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ ہم صرف چند نکات ہی بیان کر سکیں گے، 40-45 منٹ کیا ہوتے ہیں، لیکن خواہش ہوگی کہ کچھ اس انداز میں بات بیان ہو جائے، کچھ اس انداز میں بات بیان ہو جائے کہ آپ کے اندر ایک جستجو اس کتاب کو پڑھنے کی، اس کتاب کو دیکھنے کی، اہل بیت کے اس پہلو کو کہ جس پر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ کیوں؟ میں انشاءاللہ جو باقیہ باتیں کروں گا اس میں کافی حد تک ان باتوں کو واضح کر سکوں گا۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد پہ، اللہم صلی اللہ۔ پہلے اسلام کی نگاہ دیکھتے ہیں چند منٹس میں، چند منٹ میں، زیادہ انشاءاللہ طولانی نہیں کرتا۔ دو قرآن کی آیات سے استفادہ کر رہا ہوں، لیکن اگر آپ انہی موضوع کو، اس موضوع کو، کیا ہے موضوع؟ موضوع یہ ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت مت کرو، اور اپنے زمانے کے ہر طاغوت، بڑی طاقتیں کہ جو تمہیں اللہ کے نظام کے خلاف کسی نظام کی طرف لے کے جائیں، طاغوت کہتے ہیں۔ یہ دو موضوعات ذرا قرآن سے، اب تو آپ کے ہاتھ میں سرچ انجن ہے نا، آپ کو صرف یہ لکھنا ہے اعبدوا اللہ یا لا تعبدوا الا اللہ، اس طرح کے جملے، واجتناب طاغوت، واجتناب الطاغوت، یہ دو لفظ لکھیے، دیکھیں کتنی ساری آیات آتی ہیں۔ میں وہ ساری آیات نہیں، کیونکہ ہر نبی کے جب بات ہوگی، 26 نبیوں کے نام، انبیاء کے نام قرآن میں، اور سب کے ساتھ یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ کامن ہے، سب نے یہ جملہ کہا ہے اور قرآن نے اس کو اپنے پاس محفوظ کیا ہے۔ میں صرف دو آیات سے استفادہ کرتا ہوں جو دلیل بن جائے گی کہ وہ تمام باتیں کہ جو الحمدللہ خدا نے مختلف جگہوں پہ قرآن میں انبیاء سے بات کیا ہے، میں ان دو آیات میں کہ جنہیں پوری طرح سے یہ اشارہ، واضح طور، بلکہ اشارہ نہیں، واضح طور پہ یہ بات وہاں مل جاتی ہے۔ پہلی ہے سورہ نحل، سورہ نحل کی آیت، سورہ نحل کی آیت نمبر 36، ضرور دیکھیے گا اس کو جا کے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، یقیناً ہم نے تمام امتوں میں ایک رسول بھیجا، ایک رسول بھیجا، اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اللہ کی عبادت کرو۔ تمام رسولوں کو ہم نے بھیجا، کیوں بھیجا بتایا، ہم نے اس لیے بھیجا کہ وہ یہ کہیں امتوں سے اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے دوری اختیار کرو، اجتناب کرو طاغوت سے، اس کے انڈر میں مت جانا، اس کی باتوں پہ عمل نہیں کر رہا، تمہیں خدا سے کام ہونا چاہیے، تم خدا کی عبادت اور خدا ہی کی بات کرو۔ اچھا، یہ ہمارے یہاں خلاصہ ہو جاتا ہے لا الہ الا اللہ میں، یہ جو اتنا بڑا پیغام ہے نا، یہ لا الہ الا اللہ میں خلاصہ ہو جاتا ہے کہ تمہیں صرف اللہ کی طرف، تمہارے لیے صرف اللہ اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں، خلاصہ ہو جاتا ہے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ بَدَا، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور بتحقیق، اسی آیت کا ترجمہ، اور بتحقیق ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی بندگی سے اجتناب کرو، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست ہو گئی، نہیں مانا لوگوں نے، لوگوں نے بات نہیں مانی، ہم نے سارے انبیاء کو کامن پیغام دے کے بھیجا، ان کی امتوں نے بات نہیں مانی، خدا نے کہا، کیا کہا، کچھ، پھر ان میں سے بعض کو اللہ نے ہدایت دی اور بعض کے ساتھ ضلالت پیوست، لہذا تم لوگ زمین پر چل پھر کر دیکھو کہ تکذیب کرنے والوں کا کیا انجام ہوا۔ آفر تو بہت بڑی ہے لیکن خرچہ بہت زیادہ ہے، اس لیے بہتر یہ ہے کہ قرآن میں جا کے جو امتوں کے ساتھ ہوا ہے آپ انشاءاللہ کھولیں اور انبیاء یا چھوڑیں، قرآن اگر ذرا مشکل ہو رہا ہے تو قصص الانبیاء اٹھا لیتے ہیں، وہاں جا کے دیکھ لیجئے آپ کو گزشتہ انبیاء، ان کی امت اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا بڑی وضاحت کے ساتھ مل جائے گا. اللہ آفر کرتا ہے، جائیے جا کے اس کو دیکھیے. یہ ہو گئی ایک آیت. دوسری آیت سورہ بقرہ، یہاں پہ اوپر بھی تمام رسولوں کی بات تھی. سورہ بقرہ آیت نمبر 257، ہدف کو معین کیا جا رہا ہے، انبیاء کے ہدف کو قرآن کے اندر خدا معین کرتا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے اور انہیں تاریکی سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے. اللہ کام ہے تاریکی سے مراد گمراہی ہے، تاریکی سے مراد غیر خدا کی سرپرستی میں، اس کی حکومت میں، اس کے زیر سایہ، اس کے بنائے ہوئے اداروں میں، ان کے ساتھ، ان کی حاکمیت کو اپنے اوپر مسلط کرتے ہوئے ظلمات اللہ نکال لاتا ہے آپ کو. اللہ ایمان والوں کا کارساز ہے، وہ انہیں تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور پھر کہا اور کفر اختیار کرنے والوں کے سرپرست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے تاریکی کی طرف لے جاتے ہیں، یہی جہنم والے ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. دو آیات پڑھی ہیں، لیکن اس لیے پڑھی ہیں کہ یہاں پر دونوں میں انبیاء کے آنے کے مقصد کو بیان کیا گیا. دو آیات ہو گئیں، دو آیتیں میں نے شروع میں پڑھی، معروف ہیں. اس میں کیا کہا خدا نے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا کہ ولقد کتبنا فی الزبور، یقیناً ہم نے زبور میں لکھا ہے، بے شک ہم نے زبور میں لکھا ہے، من بعد ذکر، جبکہ ہم پہلے تورات میں بھی لکھ چکے ہیں، ذکر یا تورات، ہم تورات میں لکھ چکے ہیں، زبور میں ہم نے لکھا ہے. کیا لکھا ہے آپ نے؟ کہا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ جو زمین ہے نا یہ ہمارے صالح بندوں کی وراثت میں ملنی ہے، یہ صالح بندوں کو دینی ہے ہم نے وراثت میں. ایک اور آیت میں تو کہا کہ یؤتیہ من یشاء، ان الارض للہ، یہ زمین اللہ کی ہے، یؤتیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. تیسری آیت میں کہا یؤتیہ من یشاء کے بجائے کہا کہ یؤتی عبادی الصالحون عبادی المخلصون. باقاعدہ یہ آیات کہ ہم نے ارض کی بات کی ہے، اہم اور امپورٹنٹ بات یاد رکھیے گا، بات زمین کی ہو رہی ہے، یاد رکھیے گا بات زمین کی ہو رہی ہے، ارض کی بات ہوئی ہے، کسی خاص بر اعظم کی بات نہیں ہو رہی، کسی خاص ملک کی بات نہیں ہو رہی. اکثر شیعہ آبادیوں کی بات نہیں ہو رہی کہ بھائی امریکہ کی بات کیوں کرتے ہیں آپ، کہ وہاں پر بھی اللہ کا نظام یا وہ بھی وراثت میں خالص لوگوں کو ملے گا. برطانیہ، فرانس، جرمنی، اسرائیل، ترکی، سعودی عربیہ، بھائی ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا ہے، یہاں پر عرض کی بات کی ہے، میں نے تو نہیں کی ہے، خدا نے کی ہے، کہ زمین جو ہے نا یہ مخلص لوگوں کا حق ہے. اسی طرح سے جو آخری روایت، انشاءاللہ میں ہدف کو واضح کر رہا ہوں، پھر انبیاء، پھر ائمہ اہل بیت علیہم السلام کی زندگی میں نا اہداف کو تلاش کرتے ہیں. آخری بات ہدف کے موضوع پہ وہ یہ ہے کہ آپ ہی نے تو بتایا ہمیں کہ جو مقصد لکھا، یا جو سب سے بڑی بات کہی جاتی ہے کہ جب آخری انشاءاللہ اللہ کی حجت بقیت اللہ صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف امام زمان اللہم صلی علی محمد و علی محمد و عجل فرجہم، جب تشریف لائیں گے کیا کریں گے؟ کہا یملؤ الارض، یہاں پر بھی زمین کی بات آ گئی، یہ اسی قرآن کی آیت سے استفادہ کیا ہے. کہا یملؤ الارض، بھر دیں گے زمین کو، نہیں کہا ایران کو کیونکہ اکثریت شیعہ آبادی ہے، نہیں کہا عراق کو کیونکہ 60-65% شیعہ آبادی ہے، نہیں کہا کسی بھی ایسی جگہ کو جہاں چار ملک ایسے لمدے ہیں 25-25% شیعہ آبادی ہے، نہیں کہا. پھر وہی بات کہا کہ یملؤ الارض، زمین کو بھر دیں گے، کس سے بھر دیں گے؟ کہا قسطاً و عدلہ، یہ انصاف، عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما ملئت، جیسے بھری ہوگی، جیسے زمین بھری ہوگی، اور زمین بھر گئی ہے، زمین بھر گئی ہے، کس سے بھر جائے گی؟ کہا ظلم و جورا، جب یہ زمین ظلم اور جور سے بھر جائے گی. یہاں پر بھی زمین کی بات ہوئی، نہیں بات ہوئی کسی خاص علاقے کی. کلیئر ہو گئی بات، ہدف ہم پر واضح ہو گیا. زمین جو ہے اللہ کی ہے، اللہ اپنے وارثوں کو انشاءاللہ دے گا، اور ہم اپنے آخری کا انتظار کر رہے ہیں کہ جن کے پاس یہ زمین آ جائے گی کس کام کے لیے آئے گی؟ فرمایا یہ عدل و انصاف کے لیے آئے گی. عدل و انصاف کے لیے؟ اچھا, عدل و انصاف کے لیے آئے گی. یہ عدل و انصاف کیسے نافذ ہوتا ہے, امپلیمنٹ کیسے ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے نا, جیسے پاکستان کے اندر ہو رہا ہے. کچھ لوگ عدل و انصاف کی کوششیں کر رہے ہیں, کچھ ان کے مخالف ہیں. تو کیا عدل و انصاف میں چیف جسٹس ہونا کافی ہے؟ کیونکہ آپ چیف جسٹس سے اس لیے عدل و انصاف نافذ کر دیجئے. میرا خیال ہے پاکستانیوں کو سب سے زیادہ بات پتا ہے کہ یہ عدل و انصاف نافذ نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو, آپ کے پاس قدرت نہ ہو. آسان کروں آپ کے لیے, جب تک آپ کے پاس حکومت نہ ہو نہیں ہوتا. میں مقدمے میں کہہ چکا ہوں 250 سال انسان آپ نے یہاں کتاب کا عنوان رکھا ہے, اور اس میں اہل بیت علیہ السلام کے ایک پہلو پر, سیاسی پہلو پر بات ہوئی ہے. اس لیے میری بات موضوع مسلسل سیاسی رہے گا کتاب کی وجہ سے, کیونکہ موضوع ہمارا یہ کتاب ہے. عدل و انصاف کا قیام نہیں حاصل ہوتا جب تک کہ آپ کے ہاتھ میں طاقت اور قدرت نہ ہو, نہیں ملتی جب تک کہ آپ کے پاس حکومت نہ ہو, نہیں بنتی جب تک کہ ہر انسان طے نہ کر لے. ہر انسان, قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, سورہ حدید کی آیت نمبر 25, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے رسولوں کو بینات واضح چیزوں کے ساتھ بھیجا ہے. وہ ارسلنا ما احمل و انزلنا ما احمل کتاب و المیزان, اور ہم نے کتاب اور میزان بھی بھیجی ہے ان کے ساتھ. لے یقوم الناس بالقسط, یہ ہے امپورٹنٹ بات, وہی قسط, وہی عدالت کی بات ہو رہی جو انشاءاللہ آخری امام آ کے کریں گے. فرمایا لے یقوم الناس بالقسط, یہاں پر جب تک ناس, لوگ, عوام اس قابل نہ ہو جائیں کہ وہ عدل و انصاف کا قیام کریں, یہاں پر ذمہ داری عدل و انصاف کے قیام کی عوام کے اوپر ڈال دی ہے, قرآن نے ڈال دی ہے. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, لیکن بڑی امپورٹنٹ بات ہے, زبردست آگے کا جملہ بڑا اچھا ہے. کہا کہ پھر کہا وہ انزلنا الحدید فیہ باسن شدید, عجیب ہے, حدید کی بات کر رہے ہیں آپ, ابھی تو آپ بات کر رہے ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ, فوراً ہی حدید یعنی فوراً لوہا, فیہ باسن شدید و منافع للناس لِيَعْلَمَ اللَّهُ, عجیب جملہ ہے, لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَرَسُولَهُ بالغیب. عدل و انصاف کا قیام انسان کی ذمہ داری ہے. ابھی بات یہ کر رہے ہیں, ایک دم حدید کا ذکر آ جاتا ہے, تو پتہ چلا کہ جب تک آپ کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو نا, یہ لوہا استعمال کریں ذرا اسلحے کے طور پہ, اسی کو بنانا پڑے گا, اس لیے حدید کو بیچ میں لا کے رکھا ہے. جائیے جا کے دیکھیے, میں نے اپنی طرف سے نہیں, آیت نمبر 25 سورہ حدید کی, کہ یہ لوہے کو آپ بیچ میں کہاں لے آئے, قسط کہاں نہیں ہوتا نا. نہ قیام انسان کے قیام کے بغیر عدل و انصاف, اور نہ ہی ایک بات, اور نہ ہی بغیر حدید کے استعمال کے عدل و انصاف. قرآن کی آیات, جائیے تفسیروں میں دیکھیے گا انشاءاللہ جا کے ان چیزوں کو. اب آئیے مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہم السلام, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم, اور سارے معصومین, اگر یہ بھی میں نے چند جملے لکھے ہیں کتاب کے, کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے نہ بات کروں اور ان کو پڑھ دیتا ہوں, ان کو پڑھ دیتا ہوں, آسان ہو جائے گا. آپ سمجھیں یہ بھی اس پوری کتاب کا جو میری سمجھ میں آیا تھا خلاصہ, اگر کر سکتے تھے چند جملوں میں تو وہ ایک صفحے کے اوپر میں نے کیا ہے. اس کو ذرا دیکھیے گا, اس کو ذرا سن لیجیے گا, تحمل سے سن لیجیے گا, اور یقین رکھتا ہوں کہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی سے ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے, ان کی سیرت سے ہر بات کا جواب دیا جا سکتا ہے. فرماتے ہیں ایک ہی ہدف اور منزل رکھنے والا انسان, ایک ہی ہدف اور منزل رکھنے والا انسان جو 250 سال مسلسل جدوجہد کرتا ہے. 250 سال انسان ہمارا موضوع ہے, اہل بیت علیہ السلام کی زندگی بیان ہو رہی ہے. مولائے کائنات 11 ہجری میں آپ کو گھر بیٹھنا پڑا, 11 ہجری میں, اور آپ کی قیادت اور امامت اور ولایت صرف خلافت نہیں تھی، اب شروع ہو گئی ہے 11 ہجری، اور آخری امام جو 260 ہجری میں پردہ غیبت میں گئے، 11 سے 260 ہجری، یہ ہو گئے 250 سال۔ فرمایا کہ مسلسل جدوجہد کرتا ہے، مختلف حالات میں مختلف تدبیروں اور طریقوں سے کامیابی کی منزل پر پہنچنا چاہتا ہے۔ خلفاء جو آپ کے زمانے میں آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑے ہو گئے، بظاہر دین کی تعلیم پر پابند مگر روح اسلام کے مخالف تھے، دین اسلام کے پابند، بظاہر یہ بظاہر پابند تھے۔ کیا مطلب بظاہر پابند تھے؟ جو امیر شام ہے نا، وہ بھی فجر کی نماز جماعت سے پڑھاتا تھا، پڑھتا نہیں تھا، پڑھاتا تھا، یعنی دین کا اتنا خیال۔ جس خلیفہ کو بنو عباس کے کہا گیا نا کہ تمہاری حکومت کا آغاز ہو گیا، تمہارا باپ مارا گیا، وہ اس وقت قرآن پڑھ رہا تھا، بنو عباس کا خلیفہ قرآن پڑھ رہا تھا۔ خلفہ بظاہر دین کی تعلیمات پر پابند مگر روح اسلام کے مخالف تھے، جیسے سمجھانے کے لیے، فرعون لباس موسیٰ کو زیب تن کر لے یا نمرود لباس ابراہیمی کو پہن لے، تو کیا آپ دھوکے میں کھا جائیں گے؟ کیا آپ دھوکہ کھا جائیں گے؟ کیا ائمہ کی جنگ منافقت اور ریاکاری سے تھی، ہر امام منصب امامت پر فائز ہوتے ہی، منصب امامت پر تو فائز ہو سکتے تھے نا، خلافت پہ فائز نہیں ہونے دیا آپ نے، آپ نے ظاہری حکومت چھینی ہے، امامت پر تو فائز ہوئے ہیں۔ ہر امام منصب امامت پر فائز ہوتے ہی پہلا کام حکومت اسلامی کے قیام کی کوششوں کی صورت میں کرتا تھا۔ خلافت ملی نہیں ہے ابھی، ہم ممبر ہمارے پاس نہیں ہے، ابھی محراب ہمارے پاس نہیں ہے، نہ ہم اپنی مرضی سے تقریریں کر پا رہے ہیں ائمہ اہل بیت علیہم السلام، نہ ہم جہاں چاہیں نماز پڑھا پا رہے ہیں، ابھی ہمارے پاس کوئی اجتماعی جگہ نہیں ہے، لیکن کوشش ہماری ہے، کوشش ہم ایک دن بھی پیچھے نہیں ہٹے اپنی کوششوں سے۔ اللہ نے بتایا نا قرآن کی، ہم نے 4-5 آیت تو پڑھ دی آپ کے سامنے، کہ ہم نے اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے جس کے اندر اللہ کی عبادت ہو اور تاغوت سے اجتناب ہو۔ جب یہ بات ہم نے پڑھ دی ہے تو یہ ایک دن بھی پیچھے نہیں آ رہے۔ پہلا کام حکومت اسلامی کے قیام کی کوششوں کی صورت میں تھا، الہی سیاسی نظام کا نفاذ، یہ اس کا سب سے قیمتی جملہ اس کتاب کا، اس الہی سیاسی، شیطانی سیاسی نہیں، الہی سیاسی، جس میں اہل بیت علیہم السلام لیڈرشپ ہے ان کے پاس، یہ ساسات العباد ہیں، یہ میرا جملہ نہیں ہے، مولا کائنات کا جملہ ہے، ساسات العباد، انسانوں میں سب سے زیادہ سیاست کا فہم رکھنے والے، ساسات العباد اہل بیت۔ کہا الہی سیاسی نظام کا نفاذ تمام ائمہ کا نصب العین ہے۔ فرماتے ہیں خلفاء کا ائمہ سے مانوی میدان میں کوئی مقابلہ نہ تھا، دوبارہ خلفاء کا ائمہ سے مانوی مقامات میں کوئی مقابلہ نہیں تھا، وہ آپ کی مانوی حیثیت کو قبول کرتے تھے۔ اس وقت سے لے کر، یعنی ان خلفاء سے لے کر آج تک کی اہل سنت لیڈرشپ، مثلا طاہر القادری، اگر آپ طاہر القادری سے پوچھیں کہ تم مولا کائنات کے کس موضوع، تو وہ کہتا ہے کہ نہ خلفاء کا نہ میرا، ہمارے اختلاف نہیں ہے، ہم جانتے ہیں علی مانویت کے امام ہیں، علی فلاں امام ہیں۔ تو پھر کہا کہ اس طرح سے اللہ نے تقسیم کیا ہے، مانویت علی کو دی تھی، سیاست بقیہ خلفاء کو دے دی تھی، کہ وہ سیاسی لیڈرشپ اور یہ مانوی لیڈرشپ۔ ہو یہ تشریح تھی اس بات کی، کیا خلفاء کا ائمہ سے مانوی میدان میں کوئی مقابلہ نہ تھا، صرف سیاسی میدان اور حکومت کے مقابلے میں جنگ تھی۔ وہ تو ماں ہارون کیا کر رہا ہے، جیسے ہی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجہم، خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں، قریب آتے ہیں، مامون اب ہارون اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، ہارون سب سے ظالم، بہت ہی ظالم خلیفہ، چلیں سب سے نہ کہیں، بہت ہی ظالم خلیفہ، اپنی جگہ سے اٹھ کے امام کو جگہ دے دیتا ہے، معنویت کا مقابلہ نہیں تھا. لیکن جب بچوں نے پوچھا، اتنا احترام دینے کے بعد بھی آپ نے جو سب کو دیا وہی ان کو دیا. ہم سمجھ رہے تھے آج بہت کچھ آپ دیں گے، اتنا احترام کر رہے تھے. دو بچے، مامون اور امین، انہوں نے کہا اصل مسئلہ یہ کہ ان کو میں نے کچھ دیا، مال و دولت، یہ جائیں گے جا کے اسلحہ خریدیں گے، جملہ ہے، تلواریں لیں گے، ہمارے خلاف تلواریں استعمال ہوں گی، اس لیے دینا کچھ نہیں ان لوگوں کو، بس ٹھیک ہے، یہی ہے. پھر اس نے جملہ بھی کہا کہ دیکھو اگر حکومت میں تم بھی میرے مقابلے میں آئے تو میں تمہاری آنکھیں بھی نکال لوں گا. جملہ بھی کہا اس نے. خوب، کہاں پر جنگ ہے ہماری؟ سیاسی میدان، حکومت کے معاملے میں. جو علمی شخصیات متقی و پرہیزگار، علمی شخصیات متقی و پرہیزگار اس زمانے میں سیاست سے لا تعلق تھیں، انہیں خلفاء کون ہیں، خلیفہ کیا کر رہا ہے، کیا ہو رہا ہے انسان کے ساتھ، اللہ کے دین کا کتنا مذاق اڑ رہا ہے، عدالت رائج ہے نہیں ہے، ظلم، جنہیں ان چیزوں سے مطلب نہیں ہوتا، اب مانوی صلاحیتیں بڑھا رہے ہیں ماشاءاللہ، علمی صلاحیتوں پہ کام کر رہے ہیں، مانوی صلاحیتوں پہ کام کر رہے ہیں. جو علمی شخصیات متقی و پرہیزگار اس زمانے میں سیاست سے لا تعلق تھیں، خلفاء کو ان سے کوئی سروکار نہیں تھا، خلفاء کو ان سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اپنی علمی ارتقا پہ کام کریں، اپنے مانوی ارتقا پہ کام کریں، اس سے کوئی آپ کو کچھ کوئی کچھ نہیں کہے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ محفوظ بھی رہے، تاریخ میں محفوظ بھی رہے، اور ان کا احترام بھی تھا. اوہ، معاشرہ بڑا احترام کرتا تھا. آپ کیا بھی کرتا ہے، آپ کو معلوم ہے جو پیش نماز سوائے نماز کے کسی اور چیز سے سروکار نہ رکھے، سر جھکا کے آئے محراب پہ، سر جھکا کے نماز پڑھاؤ گھر، آپ کہتے ہیں اتنے متقی ہیں نا یہ آغا صاحب، اتنے متقی ہیں. ان اس بات سے مطلب نہیں کہ محلے میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا، بہت متقی ہیں. ان اس بات سے مطلب نہیں محلے میں کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا، کوئی مطلب نہیں، بہت متقی ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ، تو ان کا احترام بھی ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے، جیسے حسن بصری، ابن شبرما، عمر ابن عبید، ابن ابی لیلہ، شہاب الزہری، یہ سب ائمہ کے زمانے کے بڑے بڑے مقدس لوگ ہیں، اپنے علاقے میں، اپنے زمانے میں بہت ان کا احترام ہوتا تھا. غریب اہل بیت علیہ السلام کے قریب بھی لوگ نہیں آتے تھے، آغا میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، جتنے لوگ آج جس جگہ پہ بیٹھے ہیں نا، کبھی اہل بیت کو ایک ساتھ اتنے لوگ نہیں ملے مخلص. وہ 4000 امام، چھٹے امام کے پاس 4000، معذرت کے ساتھ، وہ سب علمی ارتقا کے لیے تھے. جب امام سے ہی کہا کہ اتنے آپ کے لوگ ہو گئے، اب تو قیام کیجئے، تو امام نے فرمایا آئیے دکھاتے ہیں، اور جا کے باقاعدہ دکھایا کہ یہ دیکھو کتنے لوگ طواف کر رہے ہیں. تو پتہ چلا کہ اس میں انسان تو کوئی تھا ہی نہیں، جانور طواف کر رہے تھے. آپ نے تو بتایا قصہ میں. تو بھائی یہ امام کے ہدف کو سمجھنا، اہل بیت کے اہداف کو سمجھنا، خدا کے ہدف کو سمجھنا، اور اس میں پھر عملی جدوجہد کرنا. احترام، ائمہ ہدا بھی اگر صرف مسائل دینی بیان کرتے، درس و تدریس کرتے، تو کبھی بھی شہید نہ ہوتے، کیونکہ یہ کام تو باقی لوگ بھی کر رہے تھے اور وہ محفوظ تھے. ان لوگوں کو آرام سے بستر پر موت آتی ہے، لیکن ہمارے ائمہ کبھی تیر سے، کبھی تلوار سے، کبھی زہر سے، کبھی اسارت اور ہجرت کی صورت میں شہید ہوئے. وجہ نزاع، جھگڑے کا مسئلہ، جھگڑا کیوں ہے، جھگڑے کی وجہ کیا ہے، تلاش کریں نا، جھگڑے کی وجہ تلاش کریں نا. صرف مسئلہ امامت و ولایت ہی تھا اپنے حقیقی معنی میں، یعنی الہی سیاسی اقتدار. جو مولا کائنات، ویسے رہبر نے چار ادوار میں تقسیم کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ بھی اسے چار ادوار میں تقسیم کریں اور اسی نگاہ سے دیکھیں. پہلا دور رہبر فرماتے ہیں، اس کو بھی اچھا ہے کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے، خلاصہ میں نے کیا ہوا ہے، درود پڑھیں بھیجے محمد والے محمد پہ. پہلا دور جو 11 ہجری سے لے کر 35 ہجری تک، 11 ہجری سے 35 ہجری تک ہے، جس میں خاموشی تھی، مصلحت اندیشی تھی، لیکن بہت خوبصورتی کے ساتھ جتنے غلام خرید کے آزاد کیے نا، تربیت کر کر کے. پتہ ہے آپ کو، چوتھے امام نے آپ کے 20,000 کے قریب، فگر آئی ہے 20,000 غلاموں کو آزاد کیا ہے 34 سال میں کربلا کے بعد. 20,000 غلام، جی 20,000 غلام آزاد کیے ہیں، خرید کے آزاد کیے ہیں. پیسہ گورنمنٹ نہیں دے رہی ہے، عوام بھی نہیں پہنچ رہی ہے، پہنچ نہیں دے رہے. دوسرا دور امام مولا کائنات کی ظاہری حکومت اور امام حسن علیہ السلام کی ظاہری حکومت، یعنی 5 سال 9 مہینے، یہ دوسرا دور ہے. جس کا بڑا ہدف کیا ہے؟ بڑا ہدف یہ ہے کہ ایک بار سیاسی آئیڈیل معاشرہ حکومت اسلامی کے قیام کے بعد قائم کیا جائے، کہ یہ ہے ماڈل. وہ الگ بات ہے کہ آپ لوگوں کو کرنے نہیں دیا. تیسرا دور یہ 41 ہجری سے ہے 61 ہجری تک، جب صلح امام حسن علیہ السلام بھی ہے اور اس میں شہادت امام حسن علیہ السلام بھی ہے. یہ ایک طاقت حاصل کرنے کی وہ کوشش کہ جس میں عوام کو عوام کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے کی بھی، اور ان کو ان کا چہرہ دکھانے کے لیے بھی، کہ تم سب تنگ آ گئے ہو، سمجھتے ہو کہ کیا کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ بھی جانتے ہو کہ کون ہے جو تمہیں نجات دلا سکتا ہے، اور اس کے بعد تم ہمت کرتے ہو، بلا بھی لیتے ہو کہ آ جائیں، لیکن جب تمہیں پتہ چلتا ہے نا کہ تمہارا مقابل، ہمارا مخالف بہت سخت رویہ تمہارے ساتھ رکھے گا، تو تم پیچھے ہٹ جاتے. کاش تم اتنا ہی کرتے کہ پیچھے ہٹ گئے. تم خوف کی وجہ سے ساتھ بھی دینے لگتے ہو دشمن کا. کاش اتنا ہی ہوتا کہ تم اس کی مالی مدد کر دیتے، تھوڑے بہت سپورٹ کر دیتے، یا میرے سامنے نہ آتے، لیکن تم اس سے بھی آگے بڑھے، تم اس کی فوج میں شامل ہو گئے. کاش اتنا ہی ہوتا، فوج میں شامل ہوتے، آگے نہ آتے، ہماری شہادت. تم نے اسے خوش کرنے کے لیے ہمارے خلاف بڑے بڑے آپریشنز کیے تاکہ جا کے تمہاری تعریفیں ہوں. یہ عوام کو جو چہرہ دکھانے کا کام تھا نا، یہ ہمیں اور آپ کو ایک بہت ہی پریکٹیکل بات کہ اپنے ایمان کو کس جگہ پہ لے کے جانا ہے. جو تمہارا رابطہ تمہارے امام سے ہے، اور جب تمہیں بلائیں گے تو تمہارا ایمان کس درجے کا ہوگا تو ہمارا ساتھ دو گے. روایات میں بھی ہے، پوچھا اصحاب امام، آپ کے آخری امام، ان کے اصحاب تو کہا کہ کم سے کم کربلا جیسا جذبہ ہونا چاہیے. اللہ اکبر، کم سے کم کربلا جیسا جذبہ ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کیا ہے؟ ہاں بھائی، یہ اس دور سے زیادہ خطرناک دور ہے، اس میں ذرا زیادہ مضبوط لوگ چاہیے، زیادہ با ایمان، زیادہ زیادہ زیادہ، بہت زیادہ. خوب، یہ تیسری کوشش تھی. چوتھا دور رہبر معظم کی نگاہ میں، ان 250 سالہ انسانوں میں، کیا چوتھا دور جو بقیہ 8 ائمہ کا ہے، پورے 200 سال پر محیط ہے، پورے 200 سال پر محیط ہے، جس میں آپ کو پتہ ہے کہ امام نے کیا کیا. آپ کے چوتھے امام بظاہر یا گریہ کر رہے ہیں، یا دعائیں پڑھ رہے ہیں بظاہر، یہ آپ کو، لیکن آپ دیکھیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ امام نے اتنی افرادی قوت تیار کر لی کہ جیسے ہی تھوڑا سا خلافتوں کے جھگڑے آپس کے شروع ہوئے، پانچواں امام نے شاگردوں کی پرورش شروع کی. کیا آپ کا لقب ہی باقر پڑ گیا؟ نام نہیں تھا آپ کا باقر، آپ کا لقب باقر پڑ گیا. باقر کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو پنجہ نرم کرتا ہے علم سے. آسان الفاظ میں کہہ دے تو چیر پھاڑ کے رکھ دے علم کو، اسے باقر کہتے ہیں. چھٹے امام تک آئی تو 400-4000 شاگردوں تک بھی بات پہنچ گئی. یہ کیا ہوا ہے بھائی؟ ابھی جہاں پوری تشیع کو اس زمانے کی خلافت یہ سمجھ رہی ہے کہ کربلا میں دفنا دیا گیا ہے، وہ صرف 100 سال کے اندر، صرف 100 سال، جب چھٹے امام کا موقع آیا، صرف 100 سال کے اندر اتنی بڑی پاور ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہاں پھر سمجھ گیا خلیفہ، اور خلیفہ مضبوط ہوا چھٹے امام کے آخری زمانے میں، پھر سمجھ گیا موضوع کو، اور پھر لوگ غائب، پھر نظر نہیں آ رہے، اور پھر حتیٰ امام کے گھر کو جلایا. چھٹے امام کے گھر کو، آخری وقت ہے، گھر کو جلا دیا. اب سختی کی، انہوں نے کہا اب چونکہ بنو عباس آ گیا، اب جو سختی کی کہا کہ بس ساتویں امام سے رابطہ ہی منقطع کرو، بہت ہو گیا. چھٹے امام نے بہت بہت مجمع جمع کر لیا ہے، بہت بات پہنچ گئی، علمی اعتبار سے تشیع اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو گئی. نام فقہ جعفریہ پڑ گیا آپ کا، فقہ علوی نہیں، فقہ جعفریہ. علم کے تو اس زمانے میں بہت زیادہ سمندر، مختلف موضوعات پہ اہل بیت علیہم السلام. تو کہا کہ بس رابطہ منقطع کرو، لیکن اتنا کام کر چکے تھے امام جو آپ کو نہیں پتا. اور کہتے ہی ساتویں امام کو اپنے اقتصاد کو مضبوط کرنے کی اسٹریٹجی تھی، اقتصاد کو مضبوط کر رہے ہیں ساتویں امام، پتہ نہیں چل رہا، نظر نہیں آ رہا اقتصاد مضبوط ہو رہا ہے. کب پتہ چلتا ہے؟ کہ جب ان کے رابطے کو منقطع کرنے کے لیے انہیں مختلف جیلوں، اگر آپ ان جیلوں کی تشریح، جیلوں کی میں وضاحت کروں آپ حیران ہو جائیں گے کہ جیلوں سے کیا مراد تھی. میں آخری جیل بتاتا ہوں آپ کو، آخری جگہ. کہا کہ ان کا عجیب ہے، اگر کوئی ان کو دیکھ بھی لیتا ہے، ان کے عمل کو دیکھتا ہے، انہیں دور سے ہی دیکھتا ہے، اس پر بھی اثرات ہو جاتے ہیں، تو وہ اس یہودی کو بلایا جاتا ہے، سندی ابن شباہک یا سندی ابن شاہک، اس یہودی کو بلا کے اور ایک کنواں خشک کروایا جاتا ہے. آخری زندان امام کا کنواں ہے، کہا کنویں میں اتار دو، یعنی یوں بھی نہ دیکھے کوئی ان کو، دیکھتا ہے تو اثرات ہوتے ہیں. لیکن اپنا کام کر چکے تھے. کیا کام کر چکے تھے؟ کہ جب مامون کو حکومت مل رہی ہے تو اتنے ماننے والے ہیں دنیا میں کہ وہ کہتا ہے جب تک میں ان کو اپنی کیبنٹ میں لے کر نہیں آؤں گا، آج کی زبان میں بات کر رہا ہوں، جب تک مامون سوچ رہا ہے امام کو اپنی کیبنٹ میں لے کر نہیں آؤں گا، یہ جو میرے خلاف علویوں کے قیام ہیں پوری دنیا کے اندر، میں نے کنٹرول نہیں کر سکتا، ایک نئی سازش. امام کا ہدف ابھی وہی جو مولا کائنات کا تھا نا، ابھی وہی امام رضا کا بھی ہدف ہے، پیچھے نہیں آئے، لیکن ایک نئے انداز میں اپنے آپ کو منوایا. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ تمہاری توحید ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک تم مجھ رضا پر ایمان نہ لے آؤ، میری ولایت کا اقرار نہ کرو. مجھ رضا پر نہیں، میری امامت پر نہیں، مجھ رضا پر. وہی حدیث، معروف حدیث سلسلہ تو ذہب جس کو آپ کہتے ہیں، جو نشاپور کے 70,000 لوگ جمع ہوئے تھے، 17,000 قلم نے حدیث لکھی ہے، معمولی بات نہیں ہے، سلسلہ تو ذہب. اور وہاں مولانا نے فرمایا کلمۃ اللہ الہ الا اللہ حسنی فمن دخل یا امن دخل حسنی آمن من عذابی بشروطہا وانا من شروطہا. یہاں پر آ کے جو ولایت اور امامت سمجھائی ہے نا، وہ یہ تھا کہ تمہاری توحید ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک تم مجھ رضا پر، مجھ رضا کی امامت کو اور ولایت کو نہ مانو. بہت عجیب بات ہے. پھر جب نویں امام کی باری آتی ہے، کہا بھائی ان کو تو اپنی لڑکی دے کے کسی طریقے سے، خود مامون کی بیٹی امام ہادی علیہ السلام گھر میں ہی ایجنٹ، گھر میں ہی جاسوس. دسویں امام کی باری آئی، کہا نہیں بہت دیکھ لیا بھائی، یہ لوگ عجیب لوگ ہیں، جو کچھ کر لو پتہ نہیں کیا انداز ہے ان کا، مسلسل ہمارے خلاف قیام ہو رہے ہیں دنیا میں. یہ دنیا میں ہمارے خلاف قیام کیا ہے؟ یہاں پر میں ایک شبہ ہے جو بھی تازہ ایجاد کیا گیا ہے کہ جیسے اہل بیت نے قیام کے لیے منع کیا ہے، اور باقاعدہ پانچویں چھٹے امام کی حدیث کو بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، تعجب ہے. یعنی نہ ہمارے لیے اہل بیت کا قیام لگتا ہے، واضح ہی نہیں ہے ہم پر کہ انہوں نے قیام کیا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سب اہل بیت علیہ السلام اپنے کس بہت بڑے ہدف کی بنیاد پر اپنے زمانے میں اتنے ماتوب قرار پائے، اتنا زیادہ ان پر عذاب ہوا. قیام قرآن کے ہے انسان کا بنیادی، اور آپ کہیں ہم نے ان کو آخری امام کے لیے لے جا کے رکھا ہے، عجیب بات ہے. اس سے پہلے اور اس کے درمیان میں جتنا انسان آئے گا یہ سب مرتا رہے حرام کی موت، یہ کہیں کسی جگہ پہ کوئی پریکٹس نہ کرے، کہیں اپنے آپ کو آمادہ نہ رکھے، کہیں تیاری نہ کرے، کہیں یہ کسی بھی جگہ، عجیب ہے. یہ پورا زمانہ ایسے گزرنے دیں. یہ جو روایت ہے، خود یہی والی جو روایت ہے کہ ہمارے آخری آئیں گے، اللہ کی حجت آئے گی اور اللہ کا نظام قائم کریں گے، یا یہی بات کہ یہ دنیا کو بھر دیں گے، یہ کس نے کہی ہے؟ یہ زیادہ تر رسول اللہ سے منسوب ہیں. اگر یہ بات ان سے منسوب ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا آخری والا ہی قیام کرے گا، تو بقیہ آئمہ نے کیوں قیام کیا؟ بقیہ آئمہ کا قیام پھر کیا تھا اگر خالی آخری امام نہیں قیام کرنا ہے؟ یہ سب لوگ قیام نہیں کر رہے. اس کے بعد آپ کہیں کہ نہیں جو ہمارے حضرت یحییٰ اور حضرت زید کا جو قیام تھا، اہل بیت راضی تھے یا نہیں تھے؟ تھوڑا سا تو زمانہ فہم بھی ہونا چاہیے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اہل بیت کو بھی آپ کی طرح کا مجمع ملا ہوا تھا اور وہ جو چاہ رہے تھے ممبر پر بیٹھ کے بات کیا کرتے تھے. بھائی تھوڑا سا ان حالات کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ جب وہ یہ باتیں بیان کر رہے ہیں، جس زمانے میں وہ باتیں بیان کر رہے ہیں. میں آپ کو کیا بتاؤں، عجیب. دسویں امام کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا آپ کو پھر کہا بھائی سامرہ میں ہی بلا کے رکھو، یعنی یہ فوجی چھاونی ہے، یہاں پر اب انسانوں کا گزر ہی نہیں ہوتا، نیا شہر آباد کیا گیا. اور وہ سامرہ آج بھی، عجیب بات ہے، 1200-1300 سال گزر گئے اور وہ سامرہ آج بھی شیعوں کے لیے مشکل بنا ہوا ہے. ابھی اسی اربعین پہ جب آپ کروڑوں کی صورت میں جمع ہو رہے تھے وہاں، کروڑوں کی صورت میں، تو دو مرتبہ ایسا ہوا ہے 13 اور 14 میں، 2013-2014 میں، کہ آپ کو سامرہ کی زیارتوں پہ نہیں جانے دیا. کیا ہوا بھائی؟ کہا خطرہ ہے. کیا خطرہ ہے؟ کہا وہ ابھی دشمن خطرہ ہے. یعنی سامرہ کیا عراق کا حصہ نہیں ہے؟ ارے عراق کا حصہ ہے. یعنی بغداد سے کیا 128 کلومیٹر کے فاصلے پہ نہیں ہے؟ ہاں 128 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. پھر کیا خطرہ ہے؟ کہا بھائی خطرہ ہے، عجیب ہے، چند کروڑ لوگ کربلا اور نجف کے راستے میں ہیں، چند کروڑ لوگ، جتنا ایران کی عوام ہے، عراق کی عوام ہے، اتنے ہی لوگ راستے میں بھی ہیں. اور اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں سامرہ میں چند 100 لوگوں کی وجہ سے خطرہ ہے؟ آپ کی سمجھ میں آتی ہے بات؟ میری سمجھ میں نہیں آئی. اور میں نے کہا بھائی تو پھر ایک دن یہ کربلا جانے کے بجائے، جو نجف سے کربلا جا رہے ہو، ایک دن نجف سے جو ہے وہ سب سامرہ چلے جاؤ، حل ہو جائے گا مسئلہ. کون ہے دشمن راستے میں؟ آپ کروڑوں کا مقابلہ کرے گا؟ نہیں. فکر کا مقابلہ کون کرے بھائی؟ اس فکر کا مقابلہ کون کرے کہ جو مسلسل ہمیں یہ درس دے رہا ہے کہ ہم نے تو قیام کرنا نہیں ہے، ہم نے تو اہل بیت علیہ السلام کو ہم نے اس پہلو پر دیکھنا ہی نہیں ہے، ہم نے اس پر نگاہ ہی نہیں کرنی ہے، جو ان کی زندگی کا سب سے قیمتی پہلو ہے، جس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، آپ نے اس کی طرف نگاہ بھی نہیں کرنی، پھر آپ نے کیا دیکھنا ہے؟ نویں امام، دسویں امام، گیارہویں امام، پھر وہی سامرہ، وہی سختیاں، وہی مشکلات، اور اتنی سخت مشکلات، اتنے سخت حالات کہ آپ کے یہاں ولادت بھی کسی طریقے سے نہ ہو، پوری کوشش ہو رہی ہے ولادت نہ ہو. پتہ تھا کہ یہ آخری حجت اللہ کی، بس یہ قیام، بس یہ ہونے والا ہے. کہا کہ نہیں، اب یہاں پر ولادت ہی نہیں ہونی چاہیے، یہ آخری وقت، اور ہو گئی، اور پھر پردے غیبت میں چلے گئے. یہ پردہ غیبت کیوں ہے؟ اگر آپ نے کوئی قیام نہیں کرنا، آپ کسی کے لیے خطرناک نہیں ہیں، کسی کو آپ سے خطرہ نہیں ہے، آپ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہے کہ جس سے اس وقت کے خلفاء سے لے کر آج کا استعمار بھی، وہ بھی اتنا عقل مند ہو گیا ہے، ہم سے زیادہ ہی ہو گیا ہے، کہ ہم اتنی تیاری نہیں کر رہے ان کے آنے کے لیے جتنا وہ ان کو روکنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. اب یہ کون کر رہا ہے؟ کس وجہ سے قیام نہیں ہو رہا ہے؟ آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ امام تیار نہیں ہے قیام نہیں ہو رہا ہے؟ اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیجئے. یہاں امام کی تیاری کا مسئلہ نہیں ہے. امام ہر وقت تیار ہے، ہر وقت تیار ہیں، ہر وقت تیار ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ مومن، وہ یقوم الناس بالقسط، جو قرآن نے کہا یقوم الناس بالقسط، وہ انسان تیار نہیں ہو رہا کہ جس کے ہاتھوں انشاءاللہ قیام ہونا ہے، عدل و انصاف کا، قیادت ہونی ہے ہمارے امام کی، لیکن بقیہ کام سارا انشاءاللہ اس انسان نے کرنا ہے. خلاصہ، بڑی کوشش کی ہے خلاصہ کر سکوں، بہت سارے واقعات تھے جن کو میں یہاں نقل نہیں کر سکا. انشاءاللہ خدا نے کبھی توفیق دی دوبارہ تو اس موضوع پہ تو بات کریں گے. اگر سوالات ہیں تو لے لیجئے، میری بات مکمل ہو گئی. درود پڑے محمد والے محمد پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. 250 سالہ انسان میں آئمہ اہل بیت کی سیاسی جدوجہد کو ایک انسانی تصویر کے طور پر پیش کیا گیا، رسول اکرم کی سیرت کو اس میں شامل نہ کرنے کی کیا وجہ ہے؟ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ کے زمانے کو اس لیے بھی نہیں کہ الحمدللہ ان کے مقابلے میں جنہوں نے اس قیام کے اندر، یا دوسرے لفظوں میں اہل بیت کی سیرت میں جو رکاوٹیں کھڑے کرنے والے لوگ تھے نا، وہ رسول اللہ کی زندگی میں وہ لوگ سامنے نہیں آئے، اور انہیں تو فتوحات ملتی ہی چلی جا رہی تھیں، کیونکہ اس زمانے کے مسلمانوں میں سب میں جو ہے نا وہ ایک اتحاد تھا. ابھی وہ جو انحراف ہے نا، وہ جو انحراف ہے جس نے، معذرت کے ساتھ، منافقت ہے جس نے اب جگہ بنائی ہے امام علی علیہ السلام کے زمانے میں، تو پھر جو ہے نا اہداف مشکوک ہونا شروع ہو گئے. اس لیے رہبر نے اس 250 سال کو فوکس کیا ہے، کیونکہ بہت سارے اہداف اس زمانے میں بہت ہی آرام سے حاصل ہو رہے تھے. فرما رہے تھے اگر آپ کھانے پر کسی انتظار کر رہے ہیں تو کھانے کی افتتاح نہیں کرتے بلکہ انتظار کرتے ہیں. کیوں ہم امام کی حکومت سے پہلے حکومت قیام کی کوشش کریں کہ انتظام مانا مخالف ہے؟ میرا خیال ہے کہ میں نے اس بات کا بڑی تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا ہے آپ کو، کہ آپ جو ہیں وہ کھانے پر کہتے ہیں ہم انتظار کر رہے ہیں، تو آپ پھر بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم پھر ان کے ساتھ ہی جو ہے وہ کھانا کھائیں گے. تو اگر تو آپ نے انشاءاللہ امام کا انتظار کھانے پہ کرنا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ یملا الارض والی بات ہے کہ آپ نے عدل و انصاف سے بھرنا ہے اس دنیا کو، تو آپ تصور، یعنی مولا کائنات کی زندگی کافی نہیں ہے کہ ان کا ساتھ نہ دینے کی وجہ سے، اگر آپ خدا نہ کرے انتظار کا یہی مفہوم لیں، تو امام اکیلی جنگ لڑنا تھا پھر مولا کائنات کو، نکل جاتے اکیلے، سب کو کیوں ساتھ لینے کے کیوں ساتھ لینا چاہتے تھے؟ سب کو ساتھ لے جانا کیوں چاہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ دنیا اہل بیت کو کمال بخشنے کے لیے وجود میں نہیں آئی ہے. اہل بیت نہ کمال کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ، اس دنیا کا کوئی اثر ان پہ نہیں ہونا. یہ دنیا مجھے اور آپ کو کامل کرنے کے لیے آئی ہے. آپ اپنے وظیفوں کو سمجھیں نا کہ میرا وظیفہ کیا بنتا ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے. جیسے کہ روایت میں آیا کہ آخری زمانہ فتنے کا دور ہو، اسے معصوم نے فرمایا کہ وہی اس دور میں محفوظ رہے گا جو اونٹنی کے بچے کی طرح ہوگا، جس طرح اونٹ کے بچے پر نہ قوم تھا. آج ہم اپنی زندگی کو کیسا گزاریں گے موجودہ فتنوں سے محفوظ اور ایمان کو سلامت رکھ سکیں اور امام زمانہ کی حقیقی منتظری میں شامل ہو سکیں؟ وضاحت کر دیں یا اللہ، اونٹنی کے بچے والی بات پوری نہج البلاغہ میں سے، پوری نہج البلاغہ میں سے اونٹنی کے بچے والی بات، اور تھوڑا بہت ادھر ادھر نہج البلاغہ کو دیکھنا یا نہیں؟ آپ حیران ہو جائیں گے مولا کائنات کی اگر نہج البلاغہ پر تھوڑا سا اور غور کیا تو، حیران ہو جائیں گے آپ. جہاں امام یہ شکوا کرتے ہیں کہ اس کو دیکھو جو منافق ہے لیکن اس کے پاس جس طرح کے لوگ جمع ہیں اور میں حق پر ہوں اور میرے ساتھ دیکھیں کس طرح کے لوگ جمع ہیں. یہ والی بات کن فی الفتنت کا ابن اللبون, یہ ہو سکتا ہے کوئی ہمارے چھوٹے موٹے داخلی ایشوز اختلافات ہوں تو کہیں جا پر امام کہتے ہوں کہ بھائی یہ احتیاط کر لو یہاں پر اختلافات میں, اختلافات کو بھڑکانے کی کوشش مت کرو, تنظیمیں لڑ رہی ہیں, علماء سیاست قیادت فلاں دھمکا, کوشش کرو کہ اس کے اندر تم حصہ نہ بنو, بہتر کرنے کی کوشش کرو, فتنے کو بھڑکاؤ مت. لیکن ایک بار اجتماعی کوشش میں جہاں سب اپنی شہادتیں پیش کر رہے ہوں وہاں پر آپ کہیں میں تو ابن لبون ہوں, کیا اسلامی رخ جس طرح 250 سال آئمہ اہل بیت کی سیرت بیان ہو سکتا ہے تو کیا شیطان سمجھنے کے لیے کوئی شخصیات یا سیرت کو سمجھنے کے لیے پڑھنا چاہیے تاکہ دشمن شناسی کو بہتر انجام سمجھ سکیں؟ بالکل بالکل, بہت بڑا پہلو ہے. اہل بیت علیہم السلام سے آپ ایسا نہیں تھا کہ آگاہ نہیں تھے, اس زمانے کے لوگوں کی بات کر رہا ہوں, مثلاً معذرت, جب میں آپ کہتا ہوں تو مراد آپ نہیں ہوتے, اس زمانے کے لوگ ہوتے. ایسا نہیں تھا کہ وہ اہل بیت کی شخصیت سے آگاہ نہیں تھے, مسئلہ یہ تھا کہ وہ دشمن شناسی سے آگاہ نہیں تھے. دشمن کہاں کہاں دھوکہ دے سکتا ہے, دیکھیں مولا کائنات جیسی شخصیت خود کھڑی ہوئی ہے جنگ میں, ہاتھ میں تلوار ہے, مالک اشتر ہے, اتارنے والے ابھی کہہ رہے ہیں ابھی لا رہا ہوں ابھی سر لا رہا ہوں, لیکن یہاں دشمن شناسی نہ ہونے کی بنیاد پہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلوائیں مالک کو واپس, مالک کو واپس بلوائیں. کیوں بھائی مالک کو کیوں, کہاں دیکھ نہیں رہے آپ نے قرآن اٹھا لیا نیزوں پہ؟ امام کہیں کہ میں قرآن سامت, میں بول ناطق, میں ہوں ناطق بول رہا ہوں, وہ قرآن سامت ہے, وہ قرآن نہیں ہے جو نیزوں پہ اٹھایا ہے, نہیں ہے وہ قرآن. ارے ہے تو قرآن ہی, لیکن اگر امام کے مقابلے میں ہے تو پھر قرآن نہیں ہے. اب امام کہہ بھی رہے ہیں لیکن حالت کیا ہے؟ تو یہ دشمن شناسی نہ ہونے کی بنیاد پر ہے, بنیادی سبب, بنیادی بات ہے, دشمن شناسی بنیادی موضوع ہے. اہل بیت علیہ السلام واضح بات اپنے دوستوں کو اگر اپنے آپ سے دور کر بیٹھے تو ان کی خصوصیات صفات میں کمی نہیں آ رہی تھی, میری اور آپ کی جو سوچ اور فہم ہے اس سے دشمن کھیل رہا تھا, کھیل گیا, وہ کھیل گیا. میں نے آپ سے کہا کہ اتنے لوگ جتنے یہاں بیٹھے ہوئے اتنے بھی کبھی امام کو ایک ساتھ, آئمہ کو ایک ساتھ نہیں ملے گا, وہ گفتگو کر سکیں, نہیں ملے. اگر 12 آئمہ ایک ساتھ اور آبجیکٹو ان کا سب مشترک, جو کہ انہی سے تو سوال اٹھتا ہے کہ منزل یا آبجیکٹو اصول میں ان میں باہمی اختلاف ہو سکتا ہے, اگر یہی تو کیوں اور کہاں اور آج کے اختلافات کی وجہ؟ سر اختلافات ان کے اہداف میں نہیں ہیں, اختلاف ان کی روش میں. روش کا اختلاف زمانے کے تقاضے کی بنیاد پر ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے, یہ تو ہوتا ہے بھائی. دو نسلیں آپ کی ایک ساتھ ایک جیسی نہ کھا رہی ہیں نہ پی رہی ہیں نہ پہن رہی ہیں, آپ کی دو نسلیں باپ اور بیٹا نہ ایک جیسا کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ پہنتے ہیں نہ کچھ, کیا ہو گیا؟ اختلاف ہے آپ کے ابا سے. ابا سے اختلاف نہیں ہے بھائی, زمانہ مختلف ہے, زمانے میں تبدیلی ہے. چھوٹی سی بات, یہ جو زمانے, شہید باقر صدر کی کتاب ہے, بہت کمال کتاب ہے, شہید باقر صدر کی کتاب ہے, زمانے کی نارنگی اور مقاصد کی ہم آہنگی, بہت زبردست, شاید اس طرح کی ٹاپ کتابوں کی بنیاد پہ ان کی شہادت جو ہے نا وہ ہوتی ہے. زمانے کی نارنگی, مختلف انداز, زمانہ ہر دور میں اپنے آپ کو بدل رہا ہے, زمانے بدلتے ہیں, لیکن مقاصد کی ہم آہنگی, شہید باقر صدر, شاندار کتاب, اردو ترجمہ بھی اس کا ہوا ہوا ہے. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اہل بیت میں جو اختلاف ہے وہ ان کی روش, اور وہ روش اس زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہے, ورنہ کام سب جس ہدف کے لیے کر رہے ہیں بڑھے اسی رہے ہیں, بڑھ اسی طرف رہے ہیں, بڑھتے چلے جا رہے ہیں, اور الحمدللہ آج بھی خدا کا شکر ہے کہ اہداف اہل بیت علیہ السلام 12 امام کے ایک ساتھ ہوں, آبجیکٹو ہو گئے. بات آج کل خاتون کے علم حاصل کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم پر ابھارا جا رہا ہے, یہاں تک کہ خاتون ازدواجی زندگی کو ترقی سے تعلیم ہی کو محب بنا دی. کیا چھٹے امام کی شاگردوں میں بھی اس طرح خاتون, خواتین, ہمارا پتہ ہے آپ کو کہ آئمہ اہل بیت علیہ السلام کی شاگردوں میں یقیناً بہت خواتین, مدارس حوزہ علم میں بہت خواتین, اور اسی طرح سے 313 میں بھی 50 خواتین, 313 جو آخری 313 اس میں بھی 50 خواتین, تو خواتین کا کردار تو بہت زبردست ہے. اب یہ جو بات ہے موجودہ زمانے کے اندر کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ تعلیم کے نام پر آہستہ آہستہ بچیاں فارغ ہو رہی ہیں ان تمام خصوصیات سے کہ جو ایک گھر کو بنانے کے لیے, ایک شاندار نسل کی پرورش کرنے کے لیے, اور اس طرح سے وہ مجاہد امام کا کہ جو آپ ہی کی گود سے اور آپ ہی کی تربیت سے آنا ہے,
تو یہاں اس میں رکاوٹ ہے, باقاعدہ ہے. مگر دیکھیں بڑا ایک ظریف سا فرق ہوتا ہے کہ آپ علم کو جو حاصل کر رہے ہوتے ہیں, جو آپ کو آج کل علم کے لیے کہا جا رہا ہے کرو کرو کرو, اس کو دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو ہے نا وہ فیمنزم کتنا ہے, یعنی آیا دشمن جو ہے وہ اس خاتون سے کتنا استفادہ کرنا چاہتا ہے. اور وہ جو اسلام کی بنیاد تھی کہ انشاءاللہ ہر مرد اور عورت پر اس تعلیم جو ہے حاصل کرنا واجب ہے, لازم ہے, اس کا ہدف کیا تھا اور اس کا ہدف کیا ہے. یعنی ہو سکتا ہے کہ تحریک دونوں یہی کر رہے ہیں, وہ بھی اور ہم بھی, لیکن ہدف کو دیکھنا ہوتا ہے کہ ہدف کیا ہے. اگر ہم معاشرے کو ایک ایسی مثالی خاتون دینا چاہتے ہیں کہ جو اس نسل کی پرورش کرے, کہ جو انشاءاللہ امام کا سپاہی بنے, تو بات یہ کہ آپ کو ایجوکیٹڈ ہونا چاہیے, لیکن یہاں پر اس ایجوکیشن میں آپ کو اپنے ہدف کے مطابق تعلیم کو حاصل کرنا چاہیے. اور بہت سارے ایسے شعبے ہیں کہ جن کا تعلق آپ سے بنتا نہیں ہے, لیکن وہ جان بوجھ کے آپ کو پڑھاتے ہیں, وہ تاکہ آپ کو انجینئرنگ پڑھا کے وہ بھی میکینیکل یا کیمیکل یا فرض کریں سول انجینئرنگ, اور آپ کو کھڑا کر دیں روڈ کے اوپر, اور آپ روڈ پہ کھڑے ہی دیکھ رہے ہیں چھت بن رہی ہے, آپ چھوٹ پہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ بلڈنگ بن رہی ہے, نہیں, آپ اور ترقی کریں. آپ ایک خاتون نے آپ نے بہترین انجینئرنگ کر لی, اور پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ فرض کریں ایک بہت بڑا ایئرپورٹ بنایا پورا, نہیں آپ اوپر چلے گئے, آپ جو ہیں وہ راکٹ کے اندر بیٹھ کے اوپر چلے گئیں, آپ نے اتنا پڑھ لیا. آیا یہ بڑا کام ہے, یا آپ معاشرے کو, یا آپ معاشرے کو ایک خمینی دے دیں, یہ بڑا کام ہے. آپ معاشرے کو ایک شہید عارف حسین الحسینی دے دیں, یہ بڑا کام ہے. یا آپ ڈاکٹر محمد علی دے دیں, یہ بڑا کام ہے. سوچیے گا بڑا کام کیا ہے. انہوں نے آپ کو بیوقوف بنایا ہے کہ آپ کا بڑا کام کیا ہے. بڑا کام وہی ہے کہ جناب فاطمہ نے کیا ہے, بڑا کام وہی جناب زینب نے کیا ہے, بڑا کام وہ ہے جو ہماری ان آئیڈیلز خواتین نے کیا ہے. ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے, ماڈل سامنے. جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں اسلامی نظام قائم نہیں ہے. اس صورت میں انقلابی نوجوان کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ آیا وہ اس خراب معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کرے, یا اسلامی والے کی طرف ہجرت کرے؟ نا بابا, ہجرت پتہ نہیں جائز بھی ہے نہیں, زمانے میں کوئی باہر چلا جاتا ہے اور وہ بھی اس بنیاد پہ کہ خطرہ ہو جان کو, یا خطرہ ہو مال کا, یا خطرہ ہو فلاں کا. یا دیکھیں ایجوکیشن ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپ پڑھنے کے لیے آپ کو واپس, لیکن ایک بار لوگ ہجرت کر جاتے ہیں, کیا کر رہے ہیں؟ ہجرت جا کے دیکھیے گا قرآن کے اندر آیا ہوا ہے کہ کن لوگوں کو کہا گیا کہ تمہیں ہجرت کرنی ہے, کن جگہوں پہ پھنس جاؤ, کون سے مسائل تمہارے پاس ہوں, یعنی کس حد تک تمہیں دبا دیا جائے, کس حد تک تم اپنی عبادتوں سے بھی فارغ ہو جاؤ, عبادت تربیت اور عبادتوں سے فارغ ہو جاؤ, پھر کہیں جا کے ہوتا ہے اب تمہارا اتنا مسئلہ ہو گیا اب ہجرت کر جاؤ. لیکن ہم بات بات پہ ہجرت, بات بات پہ ہجرت, کیونکہ پیسے ہیں تو ہجرت کر جائیں, کیونکہ ایجوکیشن ہے تو ہجرت کر جائیں, اسائلم لے لیتے ہیں سیاسی ہجرت کر جائیں, کیا ہو گیا؟ یہیں جو کچھ کرنا ہے, مرنا ہے, جینا ہے, ہنسنا ہے, رونا ہے, سب یہیں اسی جگہ کو تبدیل کرنا ہے. بھائی آپ کی ذمہ داری یہ ہے, جس کا کھایا ہے پیا ہے, خالی اللہ نہیں سوال کرے گا, نہ آپ کو گندم چھوڑے گی جو یہاں سے کھاتے رہے, نہ آپ کو چاول چھوڑے گا جو یہاں سے کھاتے رہے, نہ پانی چھوڑے گا جو یہاں سے پیتے رہے, کوئی چیز نہیں چھوڑے گی آپ کو. خالی ہاتھ پاؤں بولیں گے وہاں پہ جا کے, ہاتھ پاؤں نہیں بولیں گے, ہر چیز بول رہی ہوگی کہ خیانت کی ہے تم نے ہم سے. اس لیے ہجرت کے موارد دیکھیں اور اس کی بنیاد پر کوئی فیصلہ کریں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں. اچھا, امام آخری امام کے قیام کرنے اور باقی امام نے قیام نہیں کیا, اس کو واضح کیجیے. قیام اللہ کے بندے, گفتگو یہی تھی کہ سارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے قیام کیا ہے, جبھی تو شہادتیں ملی ہیں. اگر یہ خالی درس تجوید دے رہے ہوتے, آغا درس تجوید پہ تو کوئی نہیں مارتا نا, درس تجوید دے رہے ہوتے تو انہیں کون مارتا؟ اگر یہ خالی اخلاقیات کے درس دے رہے ہوتے, ان کو خطرہ کس سے تھا؟ اگر انہوں نے بھی حوض علمیہ قم کھول لیا ہوتا, سوری حوض علمیہ قم نہیں, حوض علمیہ کھول لیا ہوتا اور بیٹھ کے خالی لیکچرز دے رہے ہوتے, تو پھر کس سے خطرہ تھا؟ یعنی میں حیران اس بات پہ ہوتا ہوں کہ ایک بات اظہر من الشمس ہے کہ ایک شخصیت جو ہے وہ 63 میں چلی گئی, ایک 57 ایئرز اولڈ, ایک 51, اس کے بعد 49, پھر ایک 53, پھر دوبارہ سے کم ہونا شروع ہو گیا, اور ہوتے 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 آخری میں پہنچا تو وہ 26 تک پہنچ گیا. 26 سال کی عمر میں آپ کے آئمہ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے, اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ کیوں گئے, ایسا کیا کر رہے تھے کہ گئے, کس نے مارا, کیوں مارا, سوال اٹھتا ہے کیا؟ معذرت عجیب ہے اگر یہ سوال اٹھتا ہے تو. بنی فاطمہ زہرا حدیث, میرا بیٹا محمد بدلے کا بعض میں وہ بھی سنے گا کہ بار امام بدلا ہے اس پر روشنی ڈالیں. یعنی اردو جو ہے وہ اتنی زبردست لکھی ہے کہ مجھے دوبارہ اردو سیکھنی پڑے گی اس کو پڑھنے کے لیے. یہ بنی فاطمہ زہرا سے حدیث میرا بیٹا محمدی میرا بدلہ لے گا اور امام حسین کا احسن، بالکل ٹھیک ہے، بدلہ لے گا، دعائے ندبہ مسلسل آپ یہی کہہ رہے ہیں، دعائے ندبہ میں آپ یہی کہہ رہے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے انتقام لیں گے، یا سارات اللہ یا سارات الحسین، موضوع یہی ہے، انتقام لیں گے اور انشاءاللہ ضرور آئیں گے اور ضرور لیں گے، کیا بات ہے. اور ان کو بھی ہر جگہ پر آپ نے دیکھا کہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ حسین کا فرزند انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کروایا ہے، اور فاطمہ کا فرزند اپنے آپ کو متعارف کروایا، کیونکہ واقعا ان دو شخصیات کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کا بدلہ تو لینا ہی لینا ہے، امام ہی لیں گے. آپ نے قیام کی بات کی، ماشاء اللہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس بات کا ہم کیا کریں کہ آج کل چند علماء جنہوں نے صرف چار پانچ سال حوزے میں تعلیم حاصل کی مگر اس قیام کے خلاف، یہاں تک کہ رہبر موضوع خلاف اور اللہ اکبر. اب رہبر چھوڑیں بس اس بات کو، دعا کریں ان لوگوں کے لیے جن کی سمجھ میں اتنی بات بھی نہیں آتی. مولا کائنات نے نجم البلاغہ میں کہا تھا کہ اگر دشمن کو تم نہیں پہچان پا رہے کہ کون، سوری، اگر تم شخصیت کو نہیں پہچان پا رہے کہ وہ خود کیسی شخصیت ہے، اس کے کیا کام ہیں، تو اس کے دوستوں کے ذریعے اس کو پہچان لو، پتہ چل جائے گا اس کے دوست کس طرح کے. پھر کہا کہ اگر یہ بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کے دشمنوں کو دیکھ لو کہ اس کے دشمن کون ہیں. اب وہ ایک رہبر، وہ ایک حسن نصر اللہ، وہ ایک عبد الملک حوثی، وہ ایک بیچارہ قاسم سلیمانی، اب ان شخصیات کی دشمنی امریکہ سے ہو، اسرائیل سے ہو، سعودی عربیہ سے ہو، منافق ملک ترکی سے ہو، اذربائیجان ابھی حملے کرنے کی باتیں کر رہا ہو، تو کم سے کم دشمن کوئی دیکھ کے دوستوں کو پہچان لو، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، دشمنوں کو دیکھ کے پہچان لو. تم جا کے دشمن کے صف میں کیوں کھڑے ہو جاتے ہو ہمیشہ، وہیں پر تمہیں کیوں سکون ملتا ہے، وہیں کی بات کیوں کرتے ہو، رہبر کیوں. یعنی اگر بہرحال ان سب مظلوم ہیں ہمارے بیچارے دوست، نادان دوست ہیں، ان سب کے لیے دعا کریں. بات ختم ہو گئی. الحمدللہ خدا ہمیں اسلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمیں اہل بیت علیہم السلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمیں اہل بیت کا سچا پیروکار بننے کی توفیق عطا فرما، خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہماری ان گناہگار آنکھوں کو پہلے پاکیزہ کر دے، اس کے بعد ان کے دیدار کی توفیق عطا فرما، ہمیں ان کے ساتھ ان کے بڑے ہدف میں، بہت بڑا ہدف لے کر آ رہے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ان کے بڑے ہدف میں ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما. اور پھر اس ناچیز سی جان، کوئی حیثیت نہیں، خدایا اس کو ان کے سامنے شہادت جیسی عظیم نعمت سے سرفراز ہونے کی توفیق عطا فرما. سورہ فاتحہ پڑھیں، تمام شہدائے اسلام، شہدائے ملت جعفریہ اور اپنے مرحومین کو بھی یاد رکھتے ہوئے. سورہ فاتحہ.